أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: الكفار العبد بالرومية. ويقال: القسط مثل المقسط وهو العالم، وأما القاسط فهو الجاهل. آج کی یہ نورانی محفل ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی زیادہ سعادت، خوش نصیبی کی بات ہے. کہ آج اس ادارے کے سالانہ جلسے میں جبکہ بڑے بڑے اصحاب علم مشائخ دین موجود ہیں، اور وہیں حدیث کی کتاب بخاری شریف کی آخری حدیث اس کا مختصر کر کر ہمارے سامنے ہونا ہے. احادیث مبارکہ کا ذخیرہ جن جن کتابوں میں جمع کیا گیا، ان تمام کتب احادیث میں سب سے اہم کتاب بخاری شریف ہے. بخاری شریف کی آخری حدیث کے موقع پر ہر وہ ادارے کے جہاں اتحاد سکہ کا درس ہوتا ہے اور طلبا عالم و صادق ہو کر بنتے ہیں، وہاں آخری حدیث کا سبق اور درس بڑے اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے. تاہم آج وقت بھی کم ہے اور ہمارے سامنے جو مخاطب ہیں وہ زیادہ تر عوام الناس ہیں، لہذا ان کا بھی لحاظ کرتے ہوئے اس بات کی کوشش ہوگی کہ کچھ کچھ درسی باتیں ہی آئیں اور کچھ زیادہ عوام الناس کے فائدے سے متعلق باتیں. درس کی ابتدا میں مختلف مشائخ اور درس حدیث سے تعلق رکھنے والے اکابر تمہید کے طور پہ بہت سی باتوں کو عرض کرتے ہیں. میرے ذہن میں بھی کئی باتیں بطور تمہید کے تھیں، مگر وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے اس ایک بات بطور تمہید کے ہم عرض کرتے ہیں ان طلبہ عزیز سے اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے احباب سے. یہ بات ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہے کہ جس قدر یہ احادیث کی کتابیں ہیں وہ ہمارے لیے بابرکت ہیں، ہمارے لیے سرمایہ ہے، ہماری شریعت کی بنیاد ہے، مگر ان تمام کتب احادیث میں بخاری شریف کو کچھ زیادہ ہی اہمیت حاصل ہے. دیگر کتابوں کے مقابلے میں اس کی مقبولیت کچھ زیادہ ہے، اس کی نافعیت کچھ زیادہ ہے. تو ہم طلبہ کو یہ بات سوچنا ہے کہ آخر وہ کیا وجہ ہے، وہ کیا علت ہے، وہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر کتب احادیث کے مقابلے میں بخاری شریف کی اہمیت، اس کی عبادیت، اس کی قبولیت اور اس کی محبوبیت کو اللہ نے زیادہ بڑھا دیا کی جا رہا ہے. اور جس طرح کتابوں میں بخاری شریف کو اللہ نے بہت زیادہ مقبول بنایا، اس اسی طرح تاریخ پر اگر آپ نگاہ ڈالیں گے تو اللہ کے بہت سارے ایسے بندے اس دنیا میں گزرے اور اس وقت بھی بہت سارے اللہ کے بندے آپ کو ملیں گے کہ جن بندوں اور جن علماء اور جن محدثین اور جن فقہا اور جن دین کے کام کرنے والوں کو اللہ نے یہ پناہ محبوبیت مقبولیت عطا فرمائی اور جن کی شخصیت میں اللہ نے جاذبیت عطا فرما دی اور جن کی ذات کو اللہ نے نافع بنا دیا, تو بعض کتابوں کو اللہ نے زیادہ مقبولیت عطا فرمائی اور بعض شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے مقبولیت عطا فرمائی اور امت کے حق نے اس کو بہت زیادہ نافع بنا دیا, تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ طلبہ عزیز ایک جملے کو یاد رکھیے کہ ایک ہے نفس عمل, ایک ہے انسان کا اپنا ایک عمل, اور ایک ہے اس کا ظاہری اور باطنی حال, اس کی ظاہری اور باطنی کیفیت اور حالت. انسان جو عمل کرتا ہے اس کے اس عمل پر انسان کی ظاہری اور انسان کی جو باطنی حالت اور جو اس کی باطنی اور ظاہری کیفیت ہوتی ہے, اس ظاہری اور باطنی حالت و کیفیت کا اثر اس کے اس عمل پہ پڑتا ہے. انسان جو عمل کرے گا اس عمل کے کرتے ہی اس کے قلب اس کے دل کی جو کیفیت ہوگی, جو اس کی حالت ہوگی, اس کیفیت اس حالت کا اثر اس کے عمل پہ پڑتا ہے. اسی طرح انسان جس عمل کو جس جگہ پہ کرتا ہے, انسان جس عمل کو جس جگہ سے کرتا ہے, کبھی کبھی اس کے عمل پر اس جگہ کا بھی اثر پڑتا ہے. اور اسی طرح انسان جو عمل جس زمانے میں کرتا ہے, جس وقت میں کرتا ہے, اس وقت اس زمانے کا اثر بھی اس کے اس عمل سے پڑتا ہے. پتا چلا کہ انسان کے کسی عمل کی اہمیت کو بڑھانا ہو, انسان کے عمل کے وزن کو بڑھانا ہو, کسی چیز کی قدر و قیمت کو بڑھانا ہو, محبوبیت اور مقبولیت حاصل کرنا ہو, تو انسان کی ظاہری حالت, انسان کی باطنی حالت, پھر کبھی کبھی کسی خاص وقت کا, کسی خاص زمانے کا بھی اس کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. رمضان کے مبارک مہینے اگر آپ دو رکعت نماز پڑھتے ہیں تو زمانے رمضان, رمضان کے وقت کا اثر پڑا کہ آپ کی دو رکعت فرض کے برابر ہو. جمعہ کے دن آپ کے عمل کا اثر بڑھ جاتا ہے. پتا چلا کہ زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ جس زمانے میں انسان کوئی کام کرتا ہے اس زمانے کا اثر بھی اس کے عمل پہ پڑتا ہے. اور کبھی کبھی اللہ رب العزت وقت کے اندر, زمانے کے اندر اور جگہ کے اندر بھی وہ کیفیت کو رکھ دیتا ہے کہ جس جگہ پہ انسان کوئی کام کرے گا اس کا بھی اثر پڑے گا. آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں, گھر کی زمین پہ نماز پڑھتے ہیں, اس کا اثر کچھ اور ہے, اور وہی نماز اگر آپ مسجد میں ادا کرتے ہیں, مسجد کی سرزمین پہ ادا کرتے ہیں, تو آپ کی اس سرزمین کا اثر آپ کی نماز سے زیادہ پڑتا ہے. خلاصہ نکالیے, میں آپ تمام سے ایک بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کسی بھی عمل کا وزن, ہمارے کسی بھی عمل کی قبولیت اور محبوبیت زیادہ ہو, تو اس کے لیے ہمیں اپنے ظاہر حال کو بھی اچھا کرنا ہوگا اور اپنے باطن حال کو بھی اچھا کرنا ہوگا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے احادیث کو جمع فرمایا تو آپ نے بار بار یہ سنا ہوگا, امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب احادیث کو لکھنا چاہتے تھے اور احادیث کا انتخاب کر لیتے تھے, جب امام بخاری کے سامنے 6 لاکھ احادیث کا مجموعہ, 6 لاکھ احادیث کا ذخیرہ, ان 6 لاکھ احادیث کے ذخیرے سے جب وہ کسی حدیث کا انتخاب کرتے کہ مجھے اس حدیث کو یہاں لینا ہے, لکھنا ہے, تو پہلے غسل کرنا, اس غسل سے گویا اپنے ظاہر بدن کو پاک کرنا تھی, اپنے ظاہر حال میں طہارت اور نظافت کی حالت و کیفیت لاتی, اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنی باطنی حالت کو اور بلند کرتے تھے,
اپنی روحانی حالت کو بہت بلند کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ رب العزت سے انتجا، اللہ سے عنایت، اللہ سے عنایت، اللہ سے لو لگانا، اس کے لیے استخارہ فرماتے تھے. تو وضو کا کرنا، نماز کا پڑھنا، استخارے کا اللہ سے کرنا، یہ تینوں چیزیں بتا رہی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کتاب کی قبولیت، اس کی محبوبیت، اس کی نافعیت میں ان تین چیزوں کا بڑا اثر اور بڑا دخل. ورنہ تو اور بھی محدثین نے احادیث کی کتابیں لکھی ہیں، اور بھی محدثین نے ذخیرۂ احادیث سے احادیث کا انتخاب کر کے جمع فرمایا ہے، اور وہ کتب احادیث بھی اپنی جگہ پر نافع ہیں، مقبول ہیں، کوئی کلام نہیں ہے. مگر بات یہاں یہ عرض کرنی ہے کہ سب سے زیادہ جو مقبولیت اور محبوبیت اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو عطا فرمائی ہے، اس کتاب کی مقبولیت و محبوبیت میں امام بخاری کے ظاہر حال کا، باطن حال کا، ان کے لا اور ان کی عنایت کا بہت بڑا دخل. یہاں ہم نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں اور اپنے ان طلبا سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ فارغ ہونے کے بعد اگر آپ مدرس بننا چاہتے ہیں، دین کے خادم بننا چاہتے ہیں، اگر آپ داعی بننا چاہتے ہیں، اپنے قوم کے امام بننا چاہتے ہیں، اپنے قوم کے رہبر بننا چاہتے ہیں، اپنے قوم کے قائد بننا چاہتے ہیں، اور ہم اور آپ اپنے عمل کو اللہ کے یہاں زیادہ سے زیادہ اگر مقبول کرنا چاہتے ہیں، تو اس عمل کے ساتھ ساتھ اپنے ظاہر حال کو، اپنے باطن حال کو عمدہ بنانے کی سیکھنے کے لیے جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نمونہ پیش کیا ہے، ہمیں ایک گویا نمونہ دیا ہے کہ بندہ حدیث کے پڑھنے والوں، احادیث کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ میرے دل میں جذبہ ہونا چاہیے کہ ہر عمل کے ساتھ ہمارا ظاہر بھی بہتر رہے، ہمارا باطن بھی بہتر رہے، اس عمل کے کر کے لیے ہمارے دل کا رب و تعلق اللہ کی ذات سے ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بخاری شریف کو بہت زیادہ مقبولیت عطا کر رہے ہیں. مناسبت ایک بات میں عرض کر دوں، علامہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے شافعیہ لکھی، اور شافعیہ کو لکھنے کے بعد وہ خانہ کعبہ تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر اس شافعیہ کو اپنے گردن اپنے تھیلے میں لٹکا کر 12,000 طواف کیا، 12,000 طواف کیا تھا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 12,000 طواف کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 84,000 انہوں نے شوط اور چکر لگائے ہیں اس کتاب کو لے کر. وہ رب کریم کے حضور اس کتاب کو لکھنے کے بعد کہ رب کریم میں نے قرآن کی خدمت کی ہے، قرآن کریم کی خدمت ہے، چھوٹی سی خدمت ہے، اللہ میرے قدم میں طاقت نہیں ہے، اس لیے میں طواف کر رہا ہوں کہ طواف کے انوارات اور طواف کے برکات اور اس جگہ کی برکتیں ہماری کتاب میں شامل کروا کر اللہ ہماری اس کتاب کو مقبول بنا دے. آپ سوچ سکتے ہیں شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 84,000 مرتبہ شوق کیے ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر طواف کے بعد انسان کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. 24,000 رکعتیں جنہوں نے نماز پڑھی ہیں، 24,000 رکعتیں نماز پڑھی ہیں، اور 48,000 مرتبہ وہ سجدہ کیا ہے، اور 48,000 مرتبہ کے سجدے میں اگر آپ گننے کے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ اگر انہوں نے سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ پڑھا، یہ تمام تر کوششیں، مجاہدے، یہ نماز، یہ تسبیحات دیے تھی کہ اللہ رب العزت اس طواف کی برکت سے، اس جگہ کی برکت سے، تسبیحات کی برکت سے اللہ ہمارے شافعیہ کو قبول کرنا. تو پروردگار نے ان کی کتاب کو پڑھنے سے رکھنے قبول فرما لیا، اور آج ہر قاری اس وقت تک قاری نہیں بن سکتا جب تک کہ شافعیہ کا وہ درس نہیں لے لیتا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام ساتھیوں کو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مختصر کی زندگی میں جو بھی عمل کا موقع اللہ نے دیا ہے، چاہے مدرسے کی خدمت ہو، چاہے دعوت و تبلیغ کی خدمت ہو، چاہے قوم کی خدمت ہو، چاہے اپنی اولاد کی خدمت ہو، جس ٹائم کی اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اس میں ہم اپنے ظاہر حال کو، اپنے باطن حال کو ذرا بہتر بنائے, پاکیزہ بنائے. انسان جب پاکیزہ ظاہر کو بناتا ہے, پاکی کو بناتا ہے, تو اللہ کی طرف سے آسمان سے اس کے دل پہ فیضان ہوتا ہے, اس کے دل پہ ایک نور آتا ہے, اس کے دل کے اوپر اللہ کی تجلی آتی ہے, اور وہ چیزیں انسان کو نظر آتی ہے جو انسان اپنی ظاہر آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتا. شاطی رحمت اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد کبھی تو قبل الفجر بعد الفجر وہ شاطی فن فرق پڑھایا کرتے اور ان کے اندر سور یہ تھا کہ صبح صبح جو بچہ سب سے پہلے آ جائے, صبح صبح جو بچہ پہلے آئے گا اس آگے جو تعلیم سب سے پہلے آئے گا اس کو حق ہوتا تھا کہ سب سے پہلے کی عبادت کر. ایک تعلیم سب سے پہلے آ گیا, یہ نابینا تھے آنکھوں سے اندھے تھے, ایک تعلیم سب سے پہلے آ گیا, اس کے بعد دوسرا تعلیم آیا, سارے کروا آ گئے. آج صبح فرماتے ہیں من جا سانیا فلیقرا, کہ جو آج دوسرے نمبر پر آیا ہے آج وہ پڑھے. سارے طلبہ حیران کہ جب سور یہ تھا کہ وہ تعلیم پڑھے گا جو سب سے پہلے آئے گا, ہمیشہ ایسے ہی ہو رہا تھا, مگر آج کیا ہوا کہ استاد فرماتے ہیں کہ من جا سانیا فلیقرا, جو دوسری مرتبہ میں آیا ہے وہ پہلے پڑھے گا. کیا وجہ ہے؟ جو بچہ پہلے آیا تھا وہ بھی اندر کا سوچتا رہا, پھر خیال آیا کہ یا اللہ آج تو مجھ پر غسل فرض ہو گیا تھا, آج تو مجھ پر غسل فرض ہو گیا تھا, مجھے یاد نہیں رہا, اسی جنابت کی حالت میں میں یہاں پر آ چکا ہوں. میرا شیخ میرا استاد اگر کے ظاہری بصارت سے محروم ہے اور اسے پتا نہیں ہے ظاہری طور پر کہ میرے بدن پہ میرے جسم میں نجاست لگی ہے, لیکن اللہ نے باطنی نور کو عطا فرمایا تھا, اللہ نے باطن کا نور عطا فرمایا تھا, جس باطن کے نور سے محسوس ہو گیا کہ سامنے بیٹھا ہوا جو بچہ ہے اس کے بدن سے ایک تخافت سے ایک نجاست ہے, اس لیے فرمایا من جا ثانیا فلیقرا, وہ بچہ آہستے سے پیچھے سے گھسا, بڑی تیزی کے ساتھ گیا اور سامنے بات دھوم جب تالاب میں جا کر غسل کیا اور بڑی تیزی کے ساتھ غسل کر کے خاموشی کے ساتھ بیٹھا, کوشش کیا کہ میرے استاد کو محسوس نہ ہو کہ کوئی یہاں سے بھاگ کر گیا ہے. تھوڑی دیر تک عبادت چلتی رہی, وہ بچہ جیسے ہی آ کر بیٹھا ہے استاد فرماتے ہیں من جا اولا الیوم فلیقرا, ارے آج جو سب سے پہلے آیا تھا اب وہ پڑھنا شروع کر دیا. میں کہنا چاہتا ہوں اپنے دوستوں سے, اپنے احباب سے اور اپنے ان طلبہ سے کہ میرے دوستوں, آج جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں اس عمل میں اگر ہمارا ظاہر حال بہتر رہا, اگر ہمارے جسم میں نظافت رہے, اگر ہمارے دل میں نظافت رہی, ہمارا باطن اگر پاک اور صاف رہا, تو ہماری نماز کی قدر و قیمت, ہمارے روزے کی قدر و قیمت, ہمارے تلاوت کی قدر و قیمت, ہمارے ذکر و تذکیر کی قدر و قیمت, ہمارے درس و تدریس کی قدر و قیمت, ہمارے مطالعے اور مذاکرے کی قدر و قیمت, ہمارے دعوت و تبلیغ کی قدر و قیمت اس ظاہری اور باطنی نظافت و طہارت سے کہیں زیادہ ہو جائے. اسی بنیاد پر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاص لوگوں کو فرمایا کرتے تھے کہ رات میں باوجود سویا کرو اور ایسے بستر سے سویا کرو جو بستر کا چادر کی چادر بھی ناپاک نہ ہو, اس کا گدہ بھی ناپاک نہ ہو. اور پھر فرماتے تھے کہ عزیزو, بڑے سخت سے فرماتے تھے عزیزو, جب تمہارا ظاہر پاک رہے گا, جس بستر پہ تم سوتے ہو, جس چادر سے تیرا بدن لگتا ہے, اگر وہ پاک ہے تو یاد رکھو ان کے مقابلے میں اللہ کا فیضان رات میں زیادہ ہوتا ہے, اللہ کی رحمتیں دن رات میں زیادہ اترتی ہیں. تیرا ظاہر پاک رہے گا, تیری چادر تیرا بستر پاک رہے گا, تو اللہ کی رحمتیں تمہاری طرف زیادہ آئیں. اگر رات کے فیضان کو بچانا چاہتے ہو تو اپنے ظاہر اپنے باطن کو پاک کرو. خلاصے کے طور پہ میں ان طلبہ سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم سے, آپ کے درس سے, آپ کی تدریس سے, آپ کی خدمت سے, آپ کی امامت سے, آپ کی رہبری سے, آپ کے بیان سے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ فائدہ ہو, آپ کو بھی ہو اور امت کو بھی ہو, تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ سب سے پہلے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے اس انداز کو اپنانا ہوگا کہ ہر دم ہمارا ظاہر بھی پاک رہے اور ہر دم ہمارا باطن بھی پاک رہے. اس موقع پر میں سامنے بیٹھے احباب سے بات کرتا چلوں کہ شعبان کا مہینہ آ چکا, گزر رہا ہے اور رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے. درمیان میں ایک بات کروں کہ شعبان کا مہینہ علی علیہ السلام نے شعبان کے مہینے کو اپنا مہینہ بنایا کہ شعبان میرا مہینہ اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ. بعض عارفین نے یہاں پہ نقطہ لکھا ہے کہ شعبان نبی کا مہینہ اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ. فرماتے ہیں شعبان کا مہینہ یہ دلوں کے پاک کرنے کا مہینہ ہے, دلوں کے پاک کرنے کا مہینہ ہے. رجب کا مہینہ یہ ظاہر کو پاک کرنے کا مہینہ, اور شعبان کا مہینہ یہ دلوں کے پاک کرنے کا مہینہ, اور رمضان کا مہینہ رحمتوں کو دلوں میں لینے کا مہینہ ہے. لہذا اس موقع پر اگر ہمارا آپ چاہتے ہیں کہ آنے والا رمضان ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ رحمتوں کا ذریعہ بنے, برکت کا ذریعہ بنے, مغفرت کا ذریعہ بنے, تو میرے دوستو اس موقع پر میں آج کل کرنا چاہتا ہوں کہ شعبان کے اس مہینے میں ہم اپنے دل کو, اپنے باطن کو, اپنے روح کو اور اپنے قلب کو ذرا صاف اور صاف کر لیں, اور اس مہینے میں دل کی پاکی اور دل کی صفائی کا زیادہ خیال کریں, تاکہ آنے والا رمضان کا مہینہ جب آئے گا اس کی پہلی رات میں ہمارا دل اور ہمارے دل کا برتن جب بالکل پاک اور صاف ہونا, تو ان شاء اللہ رمضان کی برکتیں ہمیں زیادہ حاصل ہوں. آج کوشش کر لیں کہ اللہ رب العزت نے جن کو طاقت دی ہے, قوت دی ہے, جن کو کوئی مرض نہیں ہے, وہ آج اس درد کے مبارک موقع پر نیت کر لیں کہ ان شاء اللہ ہم ہمیشہ باوجود رہنے کی کوشش کریں گے. کتنا بڑا فائدہ ہے جوان دوستو, اگر جو بندہ ہمیشہ باوجود رکھتا ہے, اپنے ظاہر کو ہمیشہ طہارت, نظافت اور پاکی کے ساتھ رکھتا ہے, روایت میں آتا ہے کہ جب تک ایک بندہ باوجود رہے گا, طہارت کی حالت میں رہے گا, فرشتہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے گا. فرشتوں کی دعائے مغفرت یہ تو قبول ہی قبول ہے. لہٰذا ارادہ کریں آج کے درد کے موقع پر, جبکہ ہمارا بخاری شریف کی عقیدت اور اس کی محبت اس کی عظمت کی بنیاد پر آئے ہیں, اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح امام بخاری نے اپنے جسم کو غسل کے ساتھ پاک کیا تھا, ہم اس بات کا عزم و ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ان شعبان کے مہینے میں اپنے ظاہر کو وضو کے ذریعے ہمیشہ پاک رکھیں. اللہ رب العزت نے احادیث کا یہ سرمایہ اور حدیث کی یہ نعمت اس امت کو عطا فرمائی ہے, اور اس امت کی ایک امتیازی شان ہے. جس طرح قرآن کریم اس امت کی امتیازی شان ہے, اللہ نے امتیازی نعمت عطا فرمائی ہے. اس میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, مگر جہاں میں صرف اس بات پر کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح قرآن کریم اس امت کی ایک امتیازی نعمت ہے, اسی طرح سے احادیث کا ذخیرہ یہ بھی اس امت کی امتیازی نعمت ہے. آدم علیہ السلام سے لے گئے, عیسیٰ علیہ السلام سے جتنی قومیں گزری ہیں, اور ہر نبی کے تقریباً ماننے والے کچھ نہ کچھ لوگ تھے, مگر آج کی دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو قوم کی اپنے آپ کے پاس آسمانی کتاب کا دعویٰ کرتی ہے, اور جو قوم یہ کہتی ہے کہ میرے فلاں فلاں نبی تھے, ان کا کہنا بھی کسی حد تک صحیح ہے, مگر اس کے باوجود کسی بھی قوم کے پاس اپنے نبی کے اقوال, اپنے نبی کے اخبار, اپنی نبی کی باتیں, اپنے نبی کا فرمان, کسی بھی قوم آسمانی قوم کے پاس, آسمانی مذہب کے تعلق رکھنے والے کسی قوم کے پاس اپنے نبی کا کوئی قول, کوئی فرمان سند مستقل کے ساتھ نہیں ہے. یہ حکمت کا امتیاز ہے جس امت نے اپنے نبی کی تمام باتوں کو, ان کے تمام حال کو, ان کی تمام تقریرات کو, ان کی تمام فرمان کو محفوظ رکھا ہے. بلکہ آپ کو حیرت ہونی چاہیے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے وہ محبت عطا فرمائی ہے کہ اس امت نے اپنے نبی کے بدن سے سفید ہونے والے بالوں کو بھی چن کر محفوظ رکھا ہے. آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پیارے نبی کے سب آثار میں ملا کر آپ کے بالے مبارک کتنے سفید ہوئے تھے, آپ کا جوتا مبارک کس طرح کا تھا, آپ کا سینہ کس طرح کا تھا, آپ کی پنڈلی کس طرح کی تھی, آپ کے ناخن کس طرح کے تھے. تو یہ اقوال, افعال, احوال, تقریرات کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کے جس میں ظاہر کی تمام چیزیں آج بھی محفوظ ہے. یہ امتیاز ہے اس امت کا جس امت نے اپنے نبی کی تمام کو محفوظ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو محفوظ رکھا, میں یہاں بتاؤں گا آپ کو کہ ابھی جو ہمارے طلبا نے احادیث پڑھی ہیں, ان احادیث کے دو جزو ہیں, دو حصے ہیں, اس حدیث کے دو جزو ہیں, دو حصے ہیں. ایک تو الفاظ نبوت تھے جس کو آپ متن حدیث کہتے ہیں، جو متن ہے، جو الفاظ حدیث تھے، جو کلام نبوت تھے، جو نبی کے نکلے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے، اور ایک اس سے پہلے پہلے لوگوں کے نام ہیں جن کو راوی کہا جاتا ہے، جن کو سند کہا جاتا ہے۔ میں اپنے جوان ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہر حدیث سے پہلے پہلے کچھ لوگوں کے نام آتے ہیں جن کو سند کہا جاتا ہے، جس کو سند کہا جاتا ہے، جن کو رجال کہا جاتا ہے۔ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے کلام، اپنے نبی کے فرمان کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسے ایسے لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا کہ حدیث کے بیان کرنے والے، حدیث کو یاد کرنے والے، ان تمام کے احوال، ان کی ہسٹری، ان کے حالات، ان کا نسب، ان کا خاندان، ان کا قبیلہ، یہ تمام کر کتابوں میں محفوظ ہے۔ صرف نبی کا نہیں، صرف صحابی کا نہیں، بلکہ جن لوگوں نے حدیث کو بیان کیا ہے، جیسے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اگر کسی حدیث کو پڑھا اور کسی حدیث کو لیا، امام بخاری سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک اگر پانچ آدمی کا نام آتا ہے، پانچ راوی کا نام آتا ہے، تو ان راویوں کے حالات اگر آج بھی آپ دیکھنا چاہیں تو کتابوں میں محفوظ ہے۔ اسی بنیاد پر ایک انگریز نے لکھا ہے کہ امت محمدیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ امت محمدیہ نے اپنے نبی کی حدیث سے اتنی محبت کی، اتنی محبت کی کہ حدیث کے بیان کرنے والے 10,000 انسانوں کے حالات آج کتابوں میں محفوظ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا قیمتی سرمایہ حدیث پاک کی شکل میں دیا ہے۔ آج اسی کی آخری کڑی اور آخری حدیث ہم اور آپ یہاں کے سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کا بڑا عجیب انداز ہے، جب بھی وہ کوئی باب قائم کرتے ہیں، جب بھی کوئی ہیڈنگ لاتے ہیں، عنوان لاتے ہیں، تو عنوان اور ہیڈنگ اور باب لانے کے وقت کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت لائیں، اس کے بعد حدیث پیش کریں۔ اصل مقصد امام بخاری کا حدیث کو لانا ہے، مگر حدیث کے لانے سے پہلے پہلے وہ قرآن کریم کی آیت کو لاتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت کی برکت حاصل ہو جائے، برکت قرآن حاصل ہو جائے۔ دوسرا مقصد ہوتا ہے قرآن کی تفسیر کا موقع ہمیں مل جائے، اور تیسرا مقصد جو اہم ہے وہ سنیے ذرا کہ حدیث کے بعد آیت قرآنی کا سمجھنا، آیت قرآنی کا سمجھنا، قرآن کی تفہیم، قرآن کی تشریح، قرآن کو پورے طور پہ سمجھنا، اس کی عملی شکل کو جاننا، یہ احادیث کے بغیر ناممکن ہے۔ قرآن کریم کی آیات، قرآن کریم کی احکامات، جو قرآن میں احکام مذکور ہیں، قرآن کی جو آیات ہیں، ان تمام تر آیات اور احکام کو احادیث کے بغیر، حدیث کے بغیر اس کا سمجھنا، اس کی عملی تصویر بنانا، اس کی عملی شکل بنانا احادیث کے بغیر ناممکن ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ فہم قرآن فہم حدیث کے بغیر ناممکن ہے۔ قرآن اگر حجت ہے تو احادیث بھی حجت ہے۔ اگر حدیث کی حجیت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو عمل بالقرآن ناممکن اور مشکل ہو جائے گا۔ نہیں، ایک بات اور سمجھیے کہ آج کے اس دور میں بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو اللہ نے آسان بنایا، لہذا ہمیں ڈائریکٹ قرآن کریم کو سمجھنا چاہیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، احادیث کو سمجھنے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے ترجمہ اگر جانتے ہو اور تیرے پاس ڈکشنری اگر موجود ہے تو کسی استاد اور کسی محقق اور کسی شیخ الحدیث کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ترجمے کی مدد سے سمجھو کہ بخاری میں کیا ہے، مسلم میں کیا ہے۔ کیوں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے طور پہ قرآن کریم کو سمجھ سکتے ہو، اپنے طور پہ حدیث کو سمجھ سکتے ہو، وہ قرآن و حدیث کے صحیح مقصد تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ ایسے لوگوں کے سامنے مدد کرتے ہیں مولانا ابوالحسن اجمیری رحمت اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عظیمت میں عربی کتابوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی بعض آیات کو سمجھنے کے لیے میں اتنا پریشان رہتا تھا کہ کبھی کبھی میں 100 کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا، 100 کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا میں تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا، پھر بھی کبھی مجھے شرح سرد نہیں ہوتا، کبھی شرح سرد نہیں ہوتا۔ لکھتے ہیں کہ میں ویران مسجد میں جاتا، ویران مسجد میں جاتا اور ویران مسجد میں جا کر سجدے میں پڑ جاتا اور پروردگار سے کہتا کہ پروردگار اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے، اس کا اسلوب کیا ہے کہ میں دیکھوں۔ تو اللہ رب العزت وہاں آہوزاری والے سجدے کی برکت سے پروردگار میرے اوپر لکھایت کا مفہوم کھول دیتے۔ بتائے صحیح وہ لوگ جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، جنہوں نے کسی مستند عالم کے پاس رہ کر علم حاصل نہیں کیا، آج وہ قرآن و حدیث کو اپنے طور پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حقیقت قرآن، حقیقت حدیث تک پہنچنے کے لیے وہ رکاوٹ کرنے لیے ہیں۔ اس میں میں خلاصے کے طور پہ آپ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن ہو یا حدیث، بغیر کسی رہنما کے، کسی مستند عالم کے، کسی مستند محقق کے، ہم قرآن و حدیث کو اگر اپنے طور پہ سمجھنا چاہیں گے تو ظاہر ہے کہ صحیح مقصد تک نہیں پہنچ سکتے، گمراہی ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ عربی زبان ایک سروسی زبان ہے، آپ نہیں دیکھیں گے، بات بہت لمبی ہو جائے گی اور وقت بہت مختصر ہے اور یہ ہمارے اقابی ہی موجود ہیں، اس لیے ہم اپنی باتوں کو زیادہ لمبی ہی نہیں کرنا چاہتے۔ باب قول اللہ وانا قول مواتین، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم میزان ترازو کو قائم کریں گے قیامت کے لیے، اور قیامت کا جو دن ہوگا وہ انصاف کا دن ہوگا، عدل و انصاف کا دن ہوگا۔ وہاں ہم ترازو قائم کریں گے، ترازو لائیں گے جس پر انسانوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے۔ اب یہاں پوچھے کون ایسے بندوں سے کہ اللہ رب العزت نے اپنے لیے کبھی کو جمع کرنے کا استعمال کیا اور کبھی اللہ نے اپنے لیے واحد کرنے کا استعمال کیا، انمتا علیہ ہے، اللہ کے لیے کبھی واحد کا سیوا اور کبھی اللہ کے لیے جمع کا سیوا استعمال کیا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ تو واحد ہے، اللہ تو ایک ہے، اللہ کے واحد اور ایک ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے واحد کا سیوا استعمال کیا جائے، مگر کہیں کہیں جمع کا سیوا اللہ کی عظمت جلال کو بتانے کے لیے، اللہ کی شان تقدس کو بیان کرنے کے لیے، اللہ کی شان کبریائی کو بیان کرنے کے لیے کبھی کبھی جمع کا سیوا استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ونظر موازین، ہم ترازو قائم کریں گے۔ موازین یہ جمع کا سیوا ہے، بہو وطن ہے، جمع کا سیوا ہے، اور جمع کا سیوا تقاضا کرتا ہے تعصب کو۔ لہٰذا یہاں پہ سوال ہو گیا کہ کل میدان قیامت میں جب سارے انسان موجود ہوں گے اور وہاں انسانوں کا عمل وزن کیا جائے گا، تو کیا یہ ترازو، یہ ترازو اور ترازو کے پلڑے ہر انسان کے لیے الگ الگ ہوں گے، یا یہ ترازو ایک ہی ہے اور ایک ہی ترازو پر سارے انسانوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے؟ اس سلسلے میں علمی تفصیلیں جو ہمارے ایک الگ آدمی ہیں استاد مکرم صاحب رفیع صاحب دامت برکاتہ سے سن چکے ہوں گے، اس علمی بحث میں ہم نہیں کرنا چاہتے۔ جو قول راجح ہے، وہ راجح قول یہ ہے کہ وہاں سے ایک ہی ترازو ہے، لیکن وہ ترازو بہت خطرناک ہے۔ میرے دوستو، اس نظریے سے سنیے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جسے اس ترازو کے پاس کھڑا نہیں ہونا پڑے۔ ترازو کس قدر خوفناک، وہ ترازو کس قدر حیرتناک، وہ ترازو کس قدر ڈراؤنی ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرشتے سے عرض کیا کہ اے فرشتہ، ذرا مجھے وہ ترازو دکھاؤ جس ترازو پر انسانوں کا عمل وزن کیا جائے گا۔ تو فرشتے نے کہا کہ اے داؤد، آپ اپنی آنکھوں سے ابھی اس ترازو کو نہیں دیکھ سکتے۔ بار بار انہوں نے اقرار کیا، بار بار اقرار کیا، تو فرشتے نے کہا اپنی آنکھوں کو بند کیجیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، فوراً وہ ترازو ان کے سامنے ہے۔ جب حضرت داؤد نے آنکھ کھولی اور دیکھا ترازو کی حیبت کو، ترازو کی حیبت کو، ترازو کا خوفناک ترازو کو، اس کی حیبت، اس کی خوفناکی کو دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ میرے دوستو، اسی ترازو کے پاس ہم میں سے ہر ایک انسان کو وہاں پہ جانا ہے، جس ترازو کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ونظر الموازین القسط۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر جتنے قوانین بنتے ہیں، جتنی حکومتیں قانون بناتی ہیں، ہر حکومت اس قانون پر عمل کرنے کے لیے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی محکمہ بناتی ہے, پولیس کو متعین کرتی ہے, پولیس آفیسران ہوتے ہیں, دفاتر ہوتے ہیں, آفیسر ہوتے ہیں. جو آفیسر اور جو دفاتر اس بات پہ نظر رکھتے ہیں کہ حکومت کی قانون پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اگر کوئی حکومت کے قانون پر عمل نہیں کرتا اس کو سزا دی جاتی ہے. اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمیں جو احکام دیے ہیں وہ دو طرح کے احکام دیے ہیں. ایک حکم وہ ہے جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور ایک وہ ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے. اب یہ سارے احکام جس کا تعلق اللہ سے, وہ سارے احکام جس کا تعلق اللہ کے بندوں سے, ان سارے احکام پر بندہ کس طرح عمل کرتا رہے گا, کون بندہ دے کر اس کے پیچھے چلتا رہے گا, کون اس کو دھمکاتا رہے گا, کون ہر محلے میں شریعت کی آفس بنا کے بیٹھا رہے گا, نہیں نہیں, اللہ رب العزت نے اس کے لیے دو تدبیریں فرمائی ہے. ایک تدبیر اللہ کی ہے خوف الہی, یا اللہ کا خوف انسان کے دل میں اگر آ گیا, اللہ کا ڈر اگر انسان کے دل میں آ گیا اور اللہ کی حقیقت اس کے دل میں اگر آ گئی تو انسان چاہے جہاں بھی ہوگا اللہ کے حق کو بھی ادا کرے گا اور بندوں کے حق کو بھی ادا کرے گا. اسی طرح اللہ رب العزت نے میزان قائم کیا ہے, قیامت کی اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کے لیے اللہ نے میزان کو قائم کیا ہے تاکہ بندے کا اگر یقینا ہوگا کہ دنیا میں ہم چاہے جس طرح رہے مگر مرنے کے بعد ہمیں میزان عدل پر جانا ہوگا, میرا وہاں ہر چھوٹا ہر بڑا عمل وہاں سامنے ہوگا اور ہمارے عمل کو وزن کیا جائے گا. جب یہ عقیدہ انسان کے دل میں پختہ ہوگا کہ مجھے حساب و کتاب دینا ہے اور حساب و کتاب کے بعد ہی میرا فیصلہ ہونا ہے, یا تو جنت کا یا جہنم کا, اگر یہ عقیدہ پختہ ہوگا تو انسان دنیا کے اندر اللہ کے سارے احکام پر عمل کرتا رہے گا. خلاصہ نکالیے کہ میزان عدل کا تذکرہ قرآن کریم میں بار بار اس لیے کیا گیا تاکہ انسان سارے اعمال سارے احکام پر پابندی کے ساتھ عمل کرے. میرے دوستو, میں اس بات کو آگے چلاتے ہوں ایک بات ارز کرتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کبھی کبھی قرآن کریم کی وہ آیات اور ان کا ترجمہ پڑھنا چاہیے جتنے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منظر کو کھولا, وہاں کی ہولناکی اور وہاں کے دہشت اور وہاں کے خوف بھرے منابی کو اللہ نے جو کھولا ہے. ہمیں چاہیے کہ خدا کے گھر مسجدیں بیٹھ کر ترجمہ کلام پاک لے کر ان آیتوں کو پڑھنا چاہیے. فائدہ کیا ہوگا ان آیتوں کے پڑھنے اور اس پر سوچنے سے؟ دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے, دل میں حقیقت پیدا ہوتی ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا قلب سخت ہو گیا, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں تھکاوٹ ہے, مجھے کبھی رونا نہیں آتا, کبھی میرے آنکھوں میں آنسو کے قطرے نہیں لگ آتے, میں چاہتا ہوں کہ سجدے میں جاؤں تو کم سے کم سجدے میں میرے آنکھوں کے آنسو کا قطرہ زمین پہ گرے, اگر میں چاہتا ہوں مگر یہ نہیں ہوتا, تو اپنے دلوں کو نرم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آیات جو جہنم کے بارے میں, وہ آیات جو مسجد کے بارے میں, وہ آیات جو قبر کے بارے میں ہے, اس کو کبھی کبھی پڑھیے, اس کا ترجمہ سمجھیے کہ ان شاء اللہ آپ کے قلب میں حکمت اور حقیقت پیدا ہوگی. بات چل رہی تھی منظر الموازین القصہ لیوم القیامہ, قیامت کے لیے اب یوم کا لفظ الگ ہے, قیامت کو قیامت کیوں کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے لفظ قیامت کے لیے اور کتنے الفاظ استعمال کیے ہیں اس کا موقع ہمارے پاس نہیں ہے. وان اعمال بنی آدم و قولهم, اور سنو انسانوں کے اعمال, انسان کا قول, ہر انسان کا عمل اور ہر انسان کا قول. یہاں اہل ہمارے اکابر جانتے ہیں کہ یہاں پر اعمال جمع کا صفہ استعمال کیا گیا اور افعال کے بجائے اعمال کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. عمل اور فعل کے درمیان بہت باریک کا فرق ہے. امام بخاری نے ان افعال کا لفظ استعمال نہیں کیا, اس کی کیا وجہ ہے, اور اعمال کا لفظ استعمال کر کے کیا اشارہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ علمی نقطہ ہے کہ ہمارے طلبہ کتابوں میں دیکھ لیں گے. ان اعمال بنی آدم و قولہم, یہاں پہ دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انداز دیکھیے کہ پہلا لفظ استعمال کیا ہے جمع, بہوجن استعمال کیا ہے, اور دوسرا جو لفظ ہے قول, یہ واحد کا استعمال کیا ہے, اقوال نہیں بلکہ قول ذکر کیا ہے. یہاں پہ سارے ہی یہ نقطہ نکالتے ہیں, لاجک نکالتے ہیں کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے تقریباً 11-12 سال پہلے کتاب لکھی تو انہوں نے یہاں پر جمع کا لفظ لکھا اور بعد میں واحد کا لفظ لکھا. اس میں اشارہ کرنا چاہتے ہیں کئی اشارے ہیں, ہم صرف ایک ہی اشارہ آپ کو بتائیں گے کہ قول ایک بات تو کہتے ہیں امام بخاری بتانا چاہتے ہیں, انسان کی زبان سے کبھی کبھی ایک چھوٹی سی بات, بہت ساری باتیں نہیں, ایک چھوٹی سی بات اس کی زبان سے نکلتی ہے, وہی ایک چھوٹی سی بات اس کی تباہی اور بربادی کے لیے کافی ہو جاتی ہے. انسان کی زبان سے کبھی ایک چھوٹی سی بات نکلتی ہے, وہ بات اچھی ہوتی ہے, وہی بات اس کی نجات, اس کی کامیابی, اس کے فلاح کے لیے کافی ہو جاتی ہے. اس لیے امام بخاری نے قول کا استعمال کیا ہے. یہاں میں اپنے نوجوان ساتھیوں کو علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے, ہے بندگا نے بولا جس طرح تمہارے کتنے ظاہر سے تمہارے پورے قدم سے جتنے بھی اعمال ہوں گے, جو بھی عمل ہوگا, جو بھی کام ہوگا, وہ ہر کام وزن کیا جائے گا, اور اسی طرح تمہاری زبان سے جو بات نکلتی ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے الفاظ, تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے یہ اقوال, تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے جملے فضا میں نکلتے ہیں, اور فضا میں نکل کر یہ ساری باتیں کنا ہو جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں. ایسا نہیں, تم اپنی زبان سے جو بات کہتے ہو تمہارا فرشتہ کندھے پر بیٹھا ہوا ماں سے تمہیں قومی اللہ لگے گی رفید و ناسی, کہ تیرے کندھوں پر بیٹھا ہوا فرشتہ تیری زبان سے نکلا ہوا ہر قول اور تیری زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو سیو کر لیتا ہے, محفوظ کر لیتا ہے. جس طرح آج تم چھوٹے سے چیز میں اور چھوٹے سے پین ڈرائیو میں بہت بڑی بڑی تقریریں اور بہت بڑی بڑی کتابوں کو تم محفوظ کر لیتے ہو, تیرا فرشتہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پین ڈرائیو دیا ہوا ہے کہ تمہاری ہر باتوں کو لوڈ کر رہا ہے, ہر بات کو محفوظ کر رہا ہے. آج ہمارے گھر کی عورتیں, ہمارے گھر کی مزدورات, ہماری گھر کی بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ میں دو عورت بیٹھ کر جس کے بارے میں اپنی زبان سے جو چاہوں کہتی رہوں, جو چاہوں بکتی رہوں, جس کی ہمت چاہوں کرتی رہوں, جس کی چگلی کرتی رہوں, جس کی دل اٹھاتی رہوں, جس کی دل آزادی کرتی رہوں. میں کہنا چاہتا ہوں اپنے جوان دوستوں سے, میں کہنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے, میں کہنا چاہتا ہوں آئی ہوئی ماں بہنوں سے, یاد رکھو ہماری زبان سے نکلی ہوئی ہر بات, چاہے ہمت ہو, چاہے شکوا ہو, چاہے شکایت ہو, چاہے کسی کی توہین ہو, چاہے کسی کی تحقیر ہو, چاہے کسی کی ملاقاری ہو, چاہے ناشکری ہو, چاہے بے صبری ہو, جو بات ہماری زبان سے نکلتی ہے وہ بات خدا کیا محفوظ رہتی ہے. اے میری ماں بہنیں, آج ہمیں سب سے زیادہ جس چیز نے نقصان پہنچایا ہے, جس چیز نے سب سے زیادہ ہمارے گھر کے ماحول کو تباہ کیا ہے, آج ہمارے گھر سے برکت کو جس چیز نے روکا ہوا ہے, آج ہمارے گھروں میں رحمت کے آنے سے جو چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ ہے ہماری زبان کی خرابی. میری ماں بہنیں, اگر تم چاہتی ہو کہ آپ کے گھر میں رحمت آئے, اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت آئے, اگر آپ چاہتی ہیں آپ کے گھر میں سکون آئے, آپ چاہتی ہیں آپ کے گھر میں محبت آئے, آپ چاہتی ہیں آپ کے گھر میں سکون کا ماحول ہو, تو سب سے پہلے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہوگی. بنا یاد رکھو, آج اگر ساس اپنے بہو پسند آتی ہے, اگر آج ننک اپنے بھابھی پسند آتی ہے, اگر آج بڑی بہن چھوٹی بہن پسند آتی ہے, اگر آج کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کو بتاتی ہے, دنیا میں تم پھنسا لو گے, دنیا میں تم پھنسا لو گے, مگر یاد رکھو تیرے کندھے پر بیٹھا ہوا, تیرے کندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ ہے جو تیرے ہر قول کو, تیری ہر بات کو لکھ رہا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ گویا کہ عنوان پر ایٹنگ کر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں مردوں کو بھی, پیغام دینا چاہتے ہیں عورتوں کو بھی, پیغام دینا چاہتے ہیں بڑوں کو بھی, چھوٹوں کو بھی, جوانوں کو بھی, اور پیغام دینا چاہتے ہیں دین کے کام کرنے والوں کو بھی, دین کے کام میں لگے ہوئے ساتھیوں کو بھی, کہ چاہے تم دین کے کام میں لگے رہو گے تمہاری زبان سے اگر غلط بات نکلتی ہے, غیبت نکلتی ہے, شکوا نکلتا ہے, تو تمہارے لیے معاف نہیں ہوں گے جب تک تم اللہ یہاں توبہ استغفار نہ کر لو, یا جس کا دل اٹھایا ہے اس سے تم معافی تلافی نہ کرو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتنا لطیف اور کتنا باریک نقطے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے پہلا لفظ استعمال کیا آثار اعمال, اور دوسرا لفظ استعمال کیا ہے اور ایک بات چھوٹی سی بات. اللہ عمل بنی آدم بقول یوسن, تمہارا عمل وزن کیا جائے گا, عمل وزن کیا جائے گا جو چیز آنکھوں سے نظر نہیں آتی, جو چیز ہاتھ سے پکڑی نہیں جاتی, جو جو چیز پہلے میں جمع نہیں کی جاتی اس کو وزن کیا جانا پہلے زمانے میں اس پر اشکال ہوتا تھا, اس زمانے میں اب کوئی اشکال نہیں رہ گیا. کوئی سوال کوئی یہاں پر کوئی آبجیکشن نہیں رہ جاتا کہ کیسے عمل کو وزن کیا جائے گا. آج انسان کے سانس کو وزن کیا جاتا ہے, آج انسان کے سانس کو وزن کیا جاتا ہے. میں ایک جگہ بخاری سے ختم کرنے کے لیے جا رہا تھا, سڑک پہ دیکھا ہلکا سا کوئی ایکسیڈینٹ ہوا, میں نے دیکھا کہ ڈرائیور جیسے اترا, پولیس آئی اور پولیس سے مشین نکالی اور مشین نکال کر اس کے کہا کہ ذرا سانس توڑو, زور سے سانس باہر پھینکو, کاربن ڈائی آکسائڈ باہر پھینکو. اسے جیسے دیکھا تو اس نے مشین پر دیکھ کے سمجھ لیا کہ اس میں کتنا کتنی خراب کی ہوئی ہے. انسان کے خراب کی مقدار کو جاننے کے لیے خلاف مشین پیدا ہو چکی ہے اور مشین کے ذریعے سے معلوم کیا جا سکتا ہے. سانس کو چھوڑ کر کاربن ڈائی آکسائڈ کے ذریعے کہ اس نے خراب کے ایک لیٹر یا آدھے لیٹر یا تین لیٹر اس نے چڑھایا ہے, تو ظاہر بات ہے جب دنیا میں سانس کو بدل کیا جا سکتا ہے اس کی بنیاد پہ فیصلے ہو سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت اگر انسانوں کے اعمال کو, انسانوں کے اخلاق کو, انسانوں کے احوال کو, انسان کے دل میں جنم دیتے ہوئے خیالات کو اگر اللہ تعالیٰ وزن کرتے تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. ان کی باتیں بھی جو میں نے یہاں پہ چھوڑ دی ہیں, وقال مجاہد الفقہ, امام مجاہد رحمت اللہ علیہ بہت بڑے قرآن کریم کے مفسر ہوتے ہیں, ان کے حوالے سے فرماتے ہیں الفقہ ذرا میرے روحیاں فقہ قرآن کریم میں دو جگہ استعمال ہوا. یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ امام بخاری نے کس مناسبت سے لفظ استفتاح کو ذکر کیا ہے, وہ بات میں آپ سن لیں گے یا پڑھ لیں گے. امام بخاری کا نظریہ یہ کہ جب کوئی لفظ قرآن کریم کا آتا ہے اس کی مناسبت سے کوئی اور لفظ ہوتا ہے, امام بخاری کا ذہن اسی طرف چلا جاتا ہے اور اس کے معنی کو بھی واضح فرماتے ہیں. اس لیے یہاں پر اصلاً تو لفظ تھا فط کا, لیکن قرآن میں چونکہ اسی کے مناسبت سے لفظ استفتاح سے آیا ہے تو لفظ استفتاح کا معنی بیان کر دیا. کیا رات مجھے رومیا, یہ رومی زبان کا لفظ ہے. قرآن کریم میں, قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے آپ جانتے ہیں, مگر قرآن کریم میں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو الفاظ اصلا عربی کے نہیں ہیں, اصل عربی نہیں ہے. البتہ قرآن نے عربی زبان میں اس غیر عربی کو اپنے اندر لیا اور پھر اس پر عربیت کا رنگ چڑھا دیا اور پھر اس کے بعد وہ عربی بن گیا. یہاں تک ایک لفظ ابتدان عربی نہیں تھا اور بعد میں چل کر پھر اس کو عربی بنا دیا گیا, تب یہ اشکال زیادہ مضبوط نہیں رہ جاتا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا, یہاں جہاں قرآن میں غیر عربی کیسے آ گیا. کیسے غیر عربی وہ پہلے تھا, بعد میں چل کر جب وہی لفظ عربی میں آیا, عربیت کی رنگ کا رنگ اس پہ چل گیا تو وہ عربی لفظ بن گیا. اسے اس میں کوئی اشکال نہیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ یہ کتاب لکھی ہے جس کا نام المحذب سیما, المحذب کے نام سے کتاب لکھی, جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 120 الفاظ, 120 الفاظ ایسے ہیں جو قرآن میں اصلا عربی نہیں ہے بلکہ عرب کے علاوہ وہ اجنبی ہے. البتہ قرآن نے اس کو استعمال کیا, اب وہ عربی لفظ بن گیا, اب عربیت اس میں آ گئی ہے, لہذا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. علامہ جلال سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جب بات آ گئی ہے تو وہاں پر میرے ذہن میں بھی ایک بات اور یاد آئی کہ میں ان طلبا کو بتانا چاہتا ہوں کہ جلال سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم, بہت بڑے مفکر, بہت بڑے محقق, بہت بڑے فقیر, بہت بڑے عابد اور بہت بڑے ظاہر انسان تھے. یاد رکھنے کا جس طرح بڑی مختصر کی زندگی انہوں نے پائی ہے اور مختصر کی زندگی میں انہوں نے اسلامیات کے ہر سبجیکٹ پر انہوں نے مایا ناز کتابیں لکھی ہیں. کتابوں کے لکھنے کے بعد کہ وہ اپنے طور پہ فارغ ہو گئے تھے, اللہ کی شان کہ ان کو اکثروں دیکھ کر خان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی. اور یہاں تک لکھا ہے بعض کتابوں میں کہ ان کو 36 مرتبہ کھلی آنکھوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. ان کے شادی کے خاص, ان کے شادی کے خاص ان سے سوال کیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام, یہ مرتبہ کیسے دیا کہ مختصر کی زندگی میں آپ نے اتنی ساری کتابیں لکھی ہیں, اور آپ کو اللہ تعالیٰ یہ مقام کیسے دیا کہ آپ کا یہ عرض کر دیتے ہیں, آپ یہ مقام کیسے ملا, اتنی زیادہ آپ کو زیارت ہوتی ہے. تو انہوں نے فرمایا اپنے شادی سے, اے عزیزو میں ہمیشہ پاک اور صاف رہنے کی کوشش کرتا تھا, اور جب بھی مجھے موقع ملتا, میرا وقت اگر خالی رہتا تو میں اپنی زبان کو بیکار نہیں رکھتا تھا, بلکہ اپنی زبان پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صلاۃ و سلام پیش کرتا تھا. میرے دوست ذرا سوچے تو نہیں, آپ سوچیے, ہم سوچے ذرا کہ جس نبی کی شفاعت پر, جس نبی کی شفاعت پر ہماری نجات محفوظ ہے, ہمارے پاس سے ایسا عمل نہیں ہے, ہمارے پاس سے ایسا قول نہیں ہے جس پر ہم اعتماد کر سکیں کہ ہماری نجات ہو جائے گی, خدا کی بارگاہ میں ہم پیش کر سکیں, تو کیا اعلان نہیں کر سکتے کہ چلتے ہوئے, پھرتے ہوئے, آتے جاتے ہوئے, بازار جاتے ہوئے, مدرسہ جاتے ہوئے, کاروبار پہ جاتے ہوئے, ہم خالی نہ جائیں, بلکہ ہماری زبان سلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضرور پاک ہو, تاکہ ہماری زبان پاک ہو, ہماری زبان اور ہمارے دلوں پر اس کی نورانیت آ جائے. آج ارادہ کیجیے کہ انشاءاللہ اس شعبان کے مہینے میں پچھلے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ صلاۃ و سلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ضرور پاک پر دیں. الحمد للہ دنیا بے پار اور قسط مصدر المقت وہ ملقات فول جائے. یہاں کہا جاتا ہے کہ قسط جو ہے یہ مجرد ہے, اور مقت جو ہے یہ تو مزید چیزیں ہے, اور قسط کا مصدر ہی بیان فرمایا کہ قسط کا مصدر جو ہے مقت ہے. اب یہاں پر نحوی اعتبار سے سرفی اعتبار سے اعتراض ہوگا کہ مزید کی کا مصدر, مزید کی کیسے مصدر بن سکتا ہے, اس کے لیے مجرد کے لیے تو انہیں انداز میں کہا گیا ہے کہ یہ مصدر المصدر ہے جس کی تشریح کا موقع نہیں ہے. عمل قاصد پر ہوا جائے, قاصد کے معنی جائے کیا ہے, ظالم کیا ہے. وہی قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا محمد بن قدیری عن عمر بن عطاء عن ابي ذؤلہ عن ابي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا وحی سے کی ہے, اپنی کتاب کی ابتدا وحی سے کی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے روایت پیش کی ہے انما الاعمال بالنیات, اور سب سے اخیر میں جو روایت پیش کی ہے وہ ہے حدیث تصدیق. یہاں کی جتنا سمجھیے انہیں انداز کے طلبا کہ کوئی بھی انسان جب کچھ کرتا ہے تو اس کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک کو مصدر عمل کہا جاتا ہے, ایک کو مظہر عمل کہا جاتا ہے. مصدر عمل کا مطلب کہ عمل آپ نے کیوں کیا, کیا وجہ ہے, کس وجہ سے کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عمل اعمال بالنیات کے ذریعے سے مصدر عمل کو بیان کر دیا ہے کہ کوئی بھی عمل کرو تو کیوں کرو, کس وجہ سے کرو, کیا نیت ہے تمہاری, وہ نیت ہونی چاہیے مصدر عمل. اور ظاہر بات انسان کے جو عمل ہو جاتا ہے تو عمل ہو جانے کے بعد اس کا ثمرا ظاہر ہونا چاہیے, تو کہا مظہر عمل کیا ہے, مظہر عمل انسان کے یوم آخرت, یوم آخرت کی مناسبت اس روایت کو لے آئے. اب یہاں دیکھیے احمد بن اسحاق, یہاں پہ جو سند ہے, جو راویوں کے نام ہیں, ہر راوی کے بارے میں کچھ نہ کچھ لوگوں نے لکھا ہوا ہے, اس کو سنانے کا موقع نہیں ہے. بس ایک نتیجے کے طور پہ آپ کو بتائیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بڑے دور رکھ کے اللہ نے ان کو بہت ہی باریک نگاہ عطا فرمائی تھی, بصیرت عطا فرمائی تھی. اور یاد رکھو طلبہ کہ جس انسان میں طہارت اور پاکیزگی اور ظاہر اور باطن کی عمدگی ہوتی ہے, اور جس کے دل کا لو اللہ سے لگا ہوتا ہے, اس کے اوپر اتنی نقاب کھلا کرتے ہیں, اتنی نقطے اتنی باریکیاں اس پر کھلا کرتی ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیونکہ اس صفت سے بہت زیادہ متقی تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا تھا, اس سے جگہ جگہ امام بخاری عجیب عجیب نکام اور حکم اور اسرار اور رموز کی طرح اشارہ کرتے ہیں. یہاں بعض لوگوں نے نقطہ بعد رقو کے طور پہ لکھا ہے کہ امام بخاری نے پہلی روایت پیش کی ہے, اس پہلی روایت میں ایسے راوی کو لائے ہیں جس راوی کا نام خمیدی ہے, اور اخیر میں ایسے راوی کا نام لائے, پوری کتاب کے بعد سب سے اخیر میں ایسے راوی کا نام لائے جس کا نام احمد ہے. اشارہ کرنا چاہتے ہیں طالب حدیث کو, عامل حدیث کو, کہ دیکھو خمیدی کا مادہ حمد ہے, احمد کا مادہ حمد ہے. اگر تم اللہ رب العزت سے بہت کچھ نعمتوں کو لینا چاہتے ہو تو تمہاری زندگی میں ابتدا میں بھی حمد رہے اور انتہا میں بھی حمد باری ہو. تم ہمیشہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرو. اگر تم اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے تو شکر کا جو اضافہ ہے, نعمت کا وعدہ ہے, اللہ رب العزت تجھے اضافہ ہے نعمت فرمائیں گے. آج ہمارے طلبہ میں بہت بڑی کمی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مدارس کے ماحول کو ہمیں بہت بڑی نعمت کی شکل نے عطا فرمایا ہے, اس لائن میں اللہ نے لگایا, یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے, مگر ہم یہ اس کی نعمت نہیں سمجھتے. اگر سمجھتے ہیں تو کبھی بھی دو رکعت کبھی بھی ہم میں سے کسی طالب علم نے اس بات کے شکر کے طور پہ نہیں پڑھا ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ نے ایسے نورانی اور ایسے پرانک ماحول میں ہمیں رکھا اور اللہ آپ نے ہمیں آج میں دین بنا دیا. لہٰذا ضرورت ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو, ہمارے تقوی میں اضافہ ہو, ہمارے عمل میں اضافہ ہو, ہماری نورانیت میں اضافہ ہو, تو ہم اپنے اللہ کا خود سے بہت شکر کریں. جو بندہ جتنا شکر کرے گا اللہ رب العزت اتنے ہی زیادہ اس کو عطا فرمائیں گے. احمد بن اشکا اور حدثنا محمد بن فزیل عن عمر بن قاصا عن ابي ذرہ عن ابي هريره رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی. ہمارے طلبہ یہ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت ساری خصوصیات, ان کی بہت ساری امتیازات تھیں. ان خصوصیات اور ان کی امتیازات سے بڑی امتیازی کام یہ ہے کہ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث انہی سے مروی ہے, جبکہ زمانہ ان کو بہت تھوڑا ملا ہے. سن 7 ہجری میں تو آ کر ایمان و ہدایت کو قبول کیا ہے اور سن 7 سے لے کر نبی علیہ السلام کے پاس 3 یا 4 سال کو رہنے کا موقع ملا ہے. اسی مختصر کی مدت میں سب سے زیادہ احادیث کا ذخیرہ انہوں نے اپنے پاس جمع کیا ہے. میں طلبہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ان کے طلب علم کا زمانہ تھا اور حدیث کی نشر و اشاعت کا ابتدائی زمانہ تھا, وہ حضرت ابو ہریرہ کے نہایت فقر و فاقہ تھا, تنگی کا, پریشانی کا, مصیبتوں کا زمانہ تھا. مگر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گورنر بنا دیا. ایک وقت آیا کہ اللہ نے انہیں گورنر بنا دیا. اس لیے ہم طلبا یہ سمجھتے ہیں کہ بس فارغ ہو گئے, کہ فارغ ہوتے ہی حالات اور مشکلات اور پریشانیاں اور دشواریاں اور تنگی کچھ نہ آئے, بس سیدھے 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 ہم خوشحال رہیں اور خوشحالی میں رہیں, فراوانی میں رہیں اور ہر جگہ عزتوں کے ساتھ میں رہیں. نہیں نہیں, ہمیں اپنے اکابر, اپنے مشائق, اپنے محققین کی تاریخ کو اپنی نگاہوں میں رکھنا پڑے گا کہ اگر ہم دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور اپنے قوم کی صحیح رہبری کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں مجاہدہ کرنا پڑے گا, مشقتیں اٹھانی پڑے گی, پریشانیاں اٹھانی پڑے گی. جو طالب علم پریشانیاں مصیبتیں اٹھاتا ہے اور یہ دین میں لگا رہتا ہے, اللہ رب العزت اسے بعد میں چل کر ترقیات سے نوازتے ہیں. آج ہمارے مدارس کے ہمارے ان طلبہ کا حال یہ ہو گیا کہ ہمارے وہ علماء جو ایک لمبی زندگی, ایک لمبی مدت مدارس سے گزار چکے, جو فقر و فاقہ کے ساتھ دنوں کو کاٹ چکے ہیں, جو بڑے حالات سے گزر چکے ہیں, زمانہ گزر گیا, ہڈیاں کمزور ہو گئی, اب ان کے حاضرات کے ہو گئے, تو آج کے بعد ہونے والے طلبہ ہمارے یہی سمجھتے ہیں کہ پہلے ہی دن سے ہم انہی کی طرح رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں, اللہ کا نظام ہے, پہلے انسانوں کو ذرا دبایا جاتا ہے, پھسلا جاتا ہے, اس کو تھپتھپایا جاتا ہے, جب بھٹی میں انسان پکتا ہے اور سب کے ساتھ رہتا ہے تو اللہ اسے ہر طرح کی خوشحالی, فراوانی, ترقی اور عزت سے نوازتے ہیں. کیا امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کا دورہ بھی نہیں سنا؟ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ جب نیشا پور گئے تھے تو وہاں نیشا پور پہنچنے سے پہلے تو بہت بڑا شہر تھا, وہاں پہنچے تھے, آپ کا حیرت ہوگی کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ جب وہاں پہنچے تو پورا شہر, شہر کا ہر انسان اور شہر کے حاکم, شہر کے بڑے بڑے لوگ, وہ تمام کے تمام شہر کے باہر نکلے اور ان کی عزت کی, ان کا احترام کیا, ان کا استقبال کیا. لیکن جب امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ آئے اور ان کا درد لگنے لگا, عزت بڑھتی چلی گئی, اور امام زہری رحمتہ اللہ علیہ سے ایک علمی اختلاف ہو گیا, اس علمی اختلاف کے نتیجے میں اب حاکمین بڑھتے گئے, حاکمین بڑھتے گئے. آپ کو حیرت ہوگی جس بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے استقبال میں پورا شہر امڑ گیا تھا, ایک وقت آیا آزمائش آئی, اللہ کی طرف سے ابتلا, اللہ کی طرف سے آزمائش آئی. ایک وقت ایسا آیا امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نیشا پور شہر سے نکلے ہیں تو امام مسلم کے علاوہ کوئی ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا, مگر وہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ جانتے تھے کہ جب نبیوں پر حالات آئے ہیں, مصیبتیں آئی ہیں, پریشانیاں آئی ہیں, تو نبی کے نقش قدم پہ چلنے والے پر بھی یہ حالات آئیں گے. اللہ رب العزت نے ان حالات پر قدر کی بنیاد پر, رضا کی قضا پر, تسلیم و توکل پر اللہ رب العزت نے کیا مقام دیا, امام بخاری دنیا سے چلے گئے, اللہ کی دنیا تک ان کا نام, ان کا نام زندہ رہا. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے حالات اور پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں, اگر انسان ان حالات اور مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے تو اللہ اسے دنیا میں یا آخرت میں اس کا بدلہ تو ضرور عطا فرماتے ہیں. تو ابو ہریرہ رحمۃ اللہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات کر رہی تھی. ابو ہریرہ کے بارے میں پوری بات ہم کر دوں, کہ محدث ہیں, علم حدیث ان کا شغف ہے, روزانہ کا کام ان کا یہی ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ نے رات کے تین حصے کیے, رات کا تین حصہ کیا. ایک حصہ خود عبادت کرتے تسبیح پڑھتے, رات کے دوسرے حصے میں جو باقی تھی وہ ذکر تلاوت اور نماز پڑھتی تھی, اور رات کے تیسرے حصے میں جو ان کی اہلیہ تھی وہ اہلیہ عبادت کرتی ذکر کرتی. گویا پوری رات ان کے گھر میں عبادت تلاوت اور ذکر ہوا کرتا تھا. اللہ اکبر. ایک طرف اتنا بڑا محدث ہے, ظاہر بات ہے کہ جس کو عمل کا اتنا شوق ہے کہ جس نے یہ طے کیا کہ میرے گھر میں رات کا کوئی لمحہ بغیر عبادت کے نہ گزرے, یہ حضرت ابو ہریرہ کی زندگی ہمارے لیے, ماں بہنوں کے لیے یہ عبرت ہے کہ اگر ہم پوری رات نہیں جاگ سکتے اور آدھی رات نہیں جاگ سکتے, تہائی رات نہیں جاگ سکتے, تو رات تک ایک لمحہ, آدھا گھنٹہ, 15 منٹ تو کم سے کم ہم رات کے ایسے نکالیں جس میں ذکر کی دو تلاوت کی ہو. اور ابھی ہو رہا رضی اللہ تعالیٰ نے بات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریمتان حبیبتان, کلمہ اس سے مراد کلام ہے. کریمتان حبیبتان دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہیں, بہت زیادہ پسند ہیں. اور بعد میں کہا کہ یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو اللہ کا بندہ, جو اللہ کی بندی جو اس کو پڑھے گا اللہ کی نگاہ میں محبوب بن جائے گا, اللہ کی نگاہ میں محبوب بن جائے گا. یہ دو کلمے کو پڑھنے والے کریمتان حبیبتان الرحمن, رحمان کی نگاہ میں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پورے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے رحمان تقریباً 54 مرتبہ استعمال کیا ہے. اللہ کی بڑی اہم صفت ہے رحمان. یہاں بعض لوگ نقطہ نکالا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمان, الی اللہ کہہ دیتے, الی الجبار کہہ دیتے, الی القہار کہہ دیتے, الی الرحیم کہہ دیتے, الی الخالق کہہ دیتے, مگر نہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو لفظ جہاں پہ استعمال کرتے تھے پیارے نبی کی زبان اتنی عمدہ تھی, پیارے نبی کی زبان اتنی خلیص عمدہ تھی کہ آپ جس مقام پر جس لفظ کو استعمال کرتے تھے وہ لفظ وہی کے مناسب ہوا کرتا تھا, کوئی دوسرا لفظ وہاں پر منطبق نہیں ہو سکتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر کسی معلم اور بغیر کسی استاد کے اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا تھا کہ زبان کا موجودہ بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. تو آپ نے فرمایا کلمتا نے حبیبتا ادھر رحمان فرمایا. رحمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی جو صفت رحمت ہے بے پایا, بے پایا, بے انتہا, سمندروں کے قطروں سے کہیں زیادہ جو رحمت والا اللہ ہے, اس کی صفت رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تم پاک پروردگار کو یاد کرو گے تو کلمے کے ذریعے سے تو اللہ کی نگاہ میں تم محبوب بن جاؤ گے. حبیبتان الرحمان, ایک سوال ہو سکتا تھا کہ دو کلمے ہیں اتنا اہم, اتنا اہم کہ اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے, تو ہو سکتا ہے بہت بڑا ہوگا, بہت لمبا ہوگا, بہت مشکل ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں نہیں, حبیبتان الرحمان زبان کے بڑے ہلکے ہیں, زبان کے بڑے حلقے ہیں. یاد رکھیے ہر زبان کا اپنا ایک الفابیٹ ہے, اس کے حروف تحقی ہیں. عربی زبان کے جو الفابیٹ ہیں, عربی زبان کے جو حروف تحقی ہیں, وہ حروف تحقی بڑے اہم, دنیا کی تمام زبانوں کے مقابلے میں عربی زبان جنت کی زبان, عربی زبان پیارے نبی کی زبان, عربی زبان قرآن کی زبان. اس لیے قرآن یہ عربی زبان بڑی وسعت ہے اس کے اندر, اور کہیں کہیں بہت سے حالت اور بہت دشواری بھی ہے, اور بڑی عجیب زبان ہے یہ. تو آپ دیکھیں کہ حروف اور الفاظیں ایسے ہیں کہ بعض روح مستعلیہ ہیں, بعد میں فکر ہے, بعد میں شدت ہے, بعد میں نیت ہے. کہا کہ ایسے حروف ہیں اس میں, ایسے حروف ہیں کہ کوئی حرف ادا کرتے ہوئے کسی انسان کی زبان پر کوئی شکل کو دشواری نہیں آتی. حقیقتان لسان اور حقیقتان دل لسان, جو کام بڑا مختصر ہو, ہلکا پھلکا ہو, بظاہر اس کے اجر ثواب بھی کم ملے گا. نہیں, رحمان کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر عمل کیا ہوگا, حقیقتان دل لسان تیرے لسان عدل میں, تیری ترازو میں وہ بڑا بدلی ہوگا, بے انتہا بدلی ہوگا. اور وہ کیا ہے, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہاں تک تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث پاک کا آخری جملہ ہے جس کو یہاں تسبیح بیان کیا گیا. اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو تسبیح اور اپنی تحمید یعنی اللہ کی پاکی کا بیان کرنا اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کا بیان کرنا پروردگار کو بہت زیادہ پسند ہے. یہاں پر ایک بات سمجھیے حکمت کے طور پر,
انسان کی فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میری تعریف کی جائے. انسان کی فطرت ہے کہ انسان میری خوبی کو بیان کرے, میری اچھائی کو بیان کرے. جب انسان اپنی اچھائی کو سنتا ہے تو مانتا ہے کہ ہاں مجھے بھی لوگ اچھا سمجھنے والے ہیں اور میرے اندر بھی کچھ نہ کچھ اچھائی ہے. وہ دوسرے انسان کی زبان سے اچھائی اور اپنی تعریف کو سن کر وہ انسان کو یقین ہوتا ہے کہ میرے اندر کچھ نہ کچھ اچھائی اور کچھ نہ کچھ میرے اندر بھلائی ہے. اللہ کی شان یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ, سارے کے سارے انسان اللہ کی حمد و ثنا اگر بیان نہ کرے, اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو بیان نہ کرے بلکہ انکار کرے, تب بھی اللہ کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اللہ کی شان یہ ہے. اب سنیے, بعض عارفین نے بڑی حکمت کی بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا سبحان اللہ سبحان اللہ, او میرے پیارے اللہ آپ ہی پاک ہیں, اللہ آپ بے عیب ہیں, اللہ آپ میں کوئی خرابی نہیں ہے, کوئی خامی نہیں ہے, کوئی نق نہیں, اللہ آپ میں ہر طرح کی خرابی سے آپ پاک و صاف ہیں. جب بندہ بار بار اپنے اللہ کے بارے میں وہی باتیں کہتا ہے جو یقینی طور پر اللہ کی صفت ہے, تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اے فرشتہ دیکھو میرے فلاں بندہ, میری فلاں بندی جو ہے وہ میری پاکی کو بہت بیان کرتے ہیں. ارے میں تو پاک ہی پاک ہوں, پاک ہی پاک ہوں, کوئی پاکی بیان کرے کہ نہ کرے میں تو پاک ہی پاک ہوں. اے میرے فرشتے پھر بھی میرا بندہ میری محبت میں کہتا ہے اللہ تو پاک اللہ تو پاک اللہ تو پاک. اے فرشتہ سوال رہنا, جو مجھے پاک پاک کہتا ہے اس کے پاک پاک کہنے سے میں نے اس کو گناہوں سے پاک کر دیا. اللہ رب العزت کی جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ, تو پروردگار فرماتے فرشتے دیکھو تو صحیح, میں تو ساری تعریف کا لائق ہوں ہی, کوئی کہے کوئی نہ کہے, کوئی مانے کوئی نہ مانے, ساری حمد و ثنا میرے لیے ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. اب دیکھو نا میرا فلاں بندہ بوڑھا بوڑھی جاہل آدمی سب مجھے کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ فرشتہ, مجھے میرے بندے قابل حمد کہتے ہیں, میرے بندے مجھے قابل حمد کہتے میری محبت میں, اس کے بدلے میں بھی اس کو قابل حمد بنا دیتا ہوں, قابل تعریف بنا دیتا ہوں. اور میرا بندہ قابل تعریف اسی وقت ہوگا جبکہ جنتی ہو جائے, میرا بندہ قابل تعریف اسی وقت ہوگا جبکہ عرش کا سایہ اس کو مل جائے, میرا بندہ قابل تعریف اسی وقت ہوگا جبکہ عذاب قبر سے بچ جائے, میرا بندہ قابل تعریف اسی وقت ہوگا جبکہ موت کے سکرات اور موت کی دشواریوں سے بچ جائے. میرا سبحان اللہ کا پڑھنا اور الحمد للہ کا پڑھنا دنیا خاتمہ کی دلیل ہے. سبحان اللہ رحم اللہ کا کہنا اپنی قبر کی رات کو بے روشن کرنا ہے, اور محشر کی عذاب اور جہنم کی عذاب سے بچ کر جنت کا مستحق ہونا اور اس کے سائے کا حقدار بننا ہے. اس لیے اس کرنے کی اتنی اہمیت ہے. تو آج کے اس مبارک موقع پر جبکہ شعبان کی رات ہے, بڑے بڑے علماء صالحین اس مجلس میں موجود ہیں, اور انہیں کی برکتوں سے میں کوئی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. یہاں اس موقع پر اس جلسے کی کامیابی یہ ہے کہ ہم یہاں سے آگے لے کر جائیں کہ اللہ رب العزت ہم انشاءاللہ اپنی زبان سے آپ کا ذکر کرتے رہیں گے, اللہ ہم آپ کے حمد و ثنا بیان کرتے رہیں گے. پروردگار کو حمد و ثنا کس قدر پسند ہے کہ اس نے اپنے قرآن کریم ابتدا پرانے قریب کی ابتدا اللہ نے الحمدللہ سے کیا ہے, اور یہی بندہ اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتا ہوا جب جنت میں جائے گا اور جنت کی تمام نعمتوں میں رہے گا اور پروردگار کی جب زیارت کرے گا اور اللہ رب العزت کا جب مشاہدہ کرے گا, اس کے چہرے کا منور اور روشن ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد یہی بندہ جو اپنی محل میں جنت سے نکل کر اپنے محل میں آئے گا, جنت کی جگہ پر آئے گا, تو وہاں بھی کہے گا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وہ ابتدائے قرآن بھی ہم سے ہے اور انتہائے مجلس جنت بھی ہم سے ہے. اس سے پتا چلا کہ اپنی ابتدائی زندگی کو اچھا بنانا چاہتے ہو تو زبان سے حمد و ثنا بھی رہے, اور اپنی آخری زندگی کو اگر قابل حمد بنانا چاہتے ہیں تو زبان سے حمد و ثنا رہے. آج ہماری ماں بہنوں کا حال یہ ہو گیا کہ ان کی زبان پر اللہ کی حمد کیا ہے, اللہ کا شکر کیا ہے, بلکہ جب دیکھو زبان سے ناشکری ہے, مردوں کی ناشکری ہے, باپ کی ناشکری ہے, بھائی کی ناشکری ہے, شوہر کی ناشکری ہے. جس زبان سے ناشکری آتی ہے برکتیں رحمتیں وہاں سے کٹ جاتی ہیں, اور جہاں حمد و ثنا ہو جہاں شکر ہو اللہ رب العزت کی برکتیں اس طرح متوجہ ہوتی ہیں کہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں,
کہ جس نبی پاک نے مکہ کے اندر 13 سال کی زندگی مصیبتوں، پریشانیوں اور دشواریوں اور حالات سے گزارا، اور پھر مکہ مدینہ منورہ تشریف لائے اور مدینہ منورہ میں 10 سال تک جس مجاہدے اور جن محنتوں کے ساتھ آپ کے دین کو ہم تک پہنچایا ہے، جب یہ دین کا کام مکمل ہو گیا اور دنیا سے آپ کے جانے کا وقت بالکل قریب ہو گیا، اب وقت آ چکا ہے کہ آپ جوار رحمت میں چلے جائیں اور پیارا نبی پیارے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے اس حاضری سے پہلے فرمایا تھا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، او میرے پیارے نبی، پوری دنیا میں پوری زندگی میں رہتے ہوئے مشکلات و حالات سے گزر کر آپ نے میرے دین کا کام کر دیا ہے، مگر ابدیت کی شان یہ ہے، ابدیت کی شان یہ ہے کہ ابھی بھی آپ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کیجیے، اپنے پروردگار کا ہم کی حمد و ثنا بیان کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وَاسْتَغْفِرْ ہو استغفار کیجیے، او میرے رب جس طرح حق تھا میں حق ادا نہیں کر سکا، اگر حقیقت رب کریم نے پیارے نبی کی زبان سے امت کو پیغام دیا ہے کہ میرے بندے اگر تم اپنے عمل کو اگر مقبول بنانا چاہتے ہو اور عمل کو اگر اللہ کی بارگاہ میں محبوب بنانا چاہتے ہو تو اخیر میں سبحان اللہ بھی پڑھ لیا کرو اور استغفار بھی کر لیا کرو، یہ سبحان اللہ یا الحمد للہ، یہ استغفار تمہارے عمل کو مقبول بنا دے گا. سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ العظیم. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے منتظم حضرات سمجھتے ہوں گے کہ وقت بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، ورنہ مجھے بہت سی باتیں عرض کرنی تھی، اور سچ یہ ہے کہ یہاں کے جو ہمارے معزز اور قابل احترام علماء بیٹھے ہیں انہیں کی توجہات اور برکتوں سے میں کچھ چیزوں کو آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ عظیم، یہ بڑا عظیم کلمہ ہے، یہ بڑا اہم کلمہ ہے، یاد رکھو. اگر ایک مرتبہ آپ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اگر آپ کہیں گے تو جنت میں آپ کے لیے کھجوروں کا ایک باغ لگا دیا جائے گا، ایک باغ لگا دیا جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے موقع پر ملاقات ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا تھا کہ میری طرف سے امت کو آپ سلام کہہ دیجیے گا، اور ان سے کہہ دیجیے گا، ان سے کہہ دیجیے کہ جنت کی زمین تمہارے اپنے کٹیل کی طرح ہے، تم جتنا باغیچہ لگانا چاہو لگا سکتے ہو. فرمایا باغیچہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا بالله. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ یہ کتنا اہم عمل ہے میرے دوستو، کہ جب قیامت کے میدان میں جب ہر انسان اپنی قبروں سے اٹھے گا، جب ہر انسان اپنی قبروں سے اٹھے گا تو کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوں گے، کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوں گے کہ ان اللہ کے بندوں کی عجیب شان ہوگی کہ جب قبر سے بندہ اٹھے گا تو دائیں طرف سبحان اللہ کا نور چلتا ہوگا، دائیں طرف سبحان اللہ کا نور چلتا ہوگا اور بائیں طرف الحمد للہ کا نور چلتا ہوگا، آگے لا الہ الا اللہ کا نور چلتا ہوگا، اس کی اوپر اللہ اکبر کا نور چلتا ہوگا، اس کے پیچھے ولا حول ولا قوۃ الا باللہ کا نور چلتا ہوگا. اس نے دنیا میں کلمے کو پڑھتا رہا، پروردگار ان کے چاروں جہت سے بل کے دائیں بائیں اوپر پیچھے سے نور کے راستے دیے کریں گے، سدا بہنا ہو گئے نور ہم بہن آئے گی، اس کے آگے چلتا رہے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ محشر کے میدان کی ظلمتوں سے، وہاں کی تاریخیوں سے، وہاں کی ہارناکیوں سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو تصویر دی ہے اس تصویر کو ہم لازم پکڑے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اگر ہم یہ پڑھتے رہیں گے تو ان شاء اللہ کل قیامت کے میدان میں یہی کلمہ ہمارے حق میں نور بن کر آئے گا، جس سے انس ہوگا، اطمینان کے ساتھ یہ انسان محشر تک پہنچے گا، وہاں پہنچ کر عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اللہ رب العزت ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بخاری شریف کے اختتام کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہمارے آزادی کا تجربہ ہے، بڑے بڑے حالات اور مشکلات اور دشمنوں کی طرف سے عدالتیں اور جنگوں کی تیاریاں ہوئی ہیں، موقع نہیں کہ ان تمام کی تاریخی کتاب سے آپ اٹھانا شروع کرو، لیکن ہمارے اقابل و مشائخ نے جب جب بخاری شریف کے اختتام پر ختموں پر دعائیں کی ہیں، اللہ رب العزت ان کے ختم بخاری کی دعا کی برکت سے حالات و مشکلات سے نجات عطا فرمائی ہے. لہٰذا آج جب کہ ہمارے یہ صالحین علماء موجود ہیں اور ختم بخاری کا موقع ہے، اتنے سارے اللہ کے بندے یہاں پہ جمع ہیں، تو کیا بہتر ہوتا کہ ہم دعا اس انداز میں کریں کہ جس انداز میں اللہ کو دعا پسند ہے, جس انداز میں پیارے پروردگار کو دعا پسند ہے. اور اللہ کسی بوڑھے کی آہوزاری کو رد نہیں کرتا, رب کریم کسی جوان کے آنسو کے آنسو کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا, بلکہ پروردگار کو بول فرمانے کا ہے. لہٰذا اس وقت جو دعا ہوگی, میں چاہتا ہوں کہ شریف ہونے والے جتنے سامنے احباب بیٹھے ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام احباب کسی کا ٹیکا کھول دیجیے اور اس طرح بیٹھ جائیے جیسے کہ نیاز مند اللہ کا بندہ بیٹھتا ہے. اور ہاں, اپنے خدا کے سامنے جب دعا کریں, میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں باقی رہ رہی ہیں, باقی بھی ہو سکتی ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دعا تو بعد میں ہونے والی تھی, لیکن اگر آپ حضرات کہیں کہ جب تک جلسے کی کاروائی پوری نہیں ہوگی اس وقت تک ہم نہیں جائیں گے, رکے رہیں گے آپ حضرات ان شاء اللہ. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے بندے میں دعا قبول کرتا ہوں, اور خاص خاص موقع اور خاص خاص مناسبت سے میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. تو جو انسان ٹوٹے ہوئے دل سے دعا کرتا ہے اللہ کے سامنے اپنی نیاز مندی, اپنی گناہ گاری, اپنے مظلوم ہونے کا اقرار اور اپنے آپ کے خطا کار ہونے کا اقرار کرتا ہے, اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے تھے, ایک جوان کو دیکھا کہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کر رہا ہے, بار بار دعائیں کر رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نیاز کے ساتھ, نیاز مندی کے ساتھ عرض کیا, اے پروردگار, آپ کا یہ بندہ کتنی دیر سے مانگتا ہے, اگر میرے بس میں ہوتا, میری قدرت میں ہوتا تو میں آپ کے اس بندے کو ضرور عطا کر دیتا. اے میرے رب کریم, میرے بس میں ہوتا تو میں دے دیتا, آپ کیوں نہیں دیتے؟ نیاز کا موقع تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کر دیا, رب کریم نے فرمایا, اے موسیٰ تیری بات سچ ہے, مگر دیکھو ذرا اس میرے جوان کو, مانگ رکتے رہا ہے, فریاد رکتے کر رہا ہے, ہاتھ میری طرف اٹھائے ہوا ہے, مگر اس کا دل و دماغ کہیں اور گھوم رہا ہے. اگر کسی کا دل و دماغ کہیں اور گھومتا ہو میں اس کی دعا قبول نہیں کرتا, لیکن جو آپ گاری سے دعائیں کرتا ہے, توجہ کے ساتھ دعا کرتا ہے, خوف و خطیت سے دعا کرتا ہے, اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں. اس لیے میرے دوستو, ہم ابھی دعا کر لیتے ہیں, مگر آپ سے میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ دعا کے بعد آپ یقیناً ٹھہرے رہیے گا, رکے رہیے گا, پانچ منٹ کا دس منٹ کا انشاءاللہ ایک عمل اور ہوگا, اس عمل میں آپ ٹھیک ہو کر جائیے, ورنہ مجھے تکلیف ہوگی. لہٰذا دعا ہو جاتی ہے اس دعا کے بعد آپ تمام حضرات پانچ دس منٹ کھڑے رہیں, تاکہ جلسے کے جو کام اور بھی ہیں جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو جائے. اب ذرا ہم دل و جان سے اپنے اللہ کے سامنے اپنی زندگی کے بارے میں سب بتائے ہوں. بعض ساتھیوں کی تمنا ہے کہ ذرا مراقبہ بھی ہو جائے اور مناجات بھی ہو جائے, تو جتنے ساتھی احباب ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے سروں کے تھوڑا سا اللہ کے سامنے گزارے, جتنے ساتھی ہیں وہ سرد گزار کے اپنے اللہ کے سامنے اور اپنے آنکھوں کو بند کر پتا نہیں کس اور کی آنکھوں کے آنکھوں پر اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دے. نہیں معلوم کس جوان کی اسی کے طرف میں کر اللہ ہم تمام کو معاف کر دے. رب کریم بڑا کریم ہے, رب کریم جب دیکھتا ہے میرے بندے میرے گھر میں آ گئے, نہ میرے بندے اپنے گھر کو چھوڑ کر آسمان کے بیچ سے آ گئے, میدان میں بیٹھ گئے اور میرے سامنے ہاتھ پھیلا دیا. رب کریم سبھیوں کا سبھی ہے, سبھیوں کا کریم ہے, رحیموں کا رحیم ہے, وہ جاتا ہے اتنا بڑا بدلا کسی جاؤن کے دروازے پر چلا جائے وہ نام ہو جاتا ہے. رب کریم تو رحمان و رحیم ہے, اتنا بڑا بدلا اللہ کی درجہ لے کر اٹھ کر ہاتھ اٹھا کر ہم جاؤ سے مارے اور رب کریم نہ دے سکے یہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ مختلف گزار میں فرعون کی دعا دریا میں سنی جائے تھا, جس سب پر گزار میں شیطان کے رنگ کرتے ہوئے محسوس کرتے ہوئے اس کی بات کو سنے گیا تھا, جس سب پر گزار میں قانون کے بارے میں نیتا السلام سے کہا تھا اگر میں قانون مجھے کہتا تو میں اس کے چھپنے سے بچا دیتا, اور نہیں سب پر گزار آج کئی کئی سے جاؤ رہے آؤ میرے سوان بندے آؤ میرے بڑے بندے محمد محمد.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا اله الا الله اللهم بارك 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 الله کامیاب کرے گا. پھر میں سفر سے جڑے گا, میرے بڑی تمنا سے اب کچھ بھی اولاد نکل رہی تھی, انہیں سہایا بڑھایا. اللہ آج اسی کے لیے سارے سارے کرتے ہیں. اللہ پورے لوگوں کی دعاؤں کو سن لیجیے, ان کی اولادوں کو کامیاب کرنا دیجیے, سرنا بردار بنا دیجیے, آپ بنا دیجیے. میرا بہت سے آپ کے بندے بندیاں تیزانیوں میں سٹک رہے ہیں, کوئی ہاسپٹل کے بستر پر ہے. اللہ وہ تمام کو شفا نصیب فرما دے. اللہ جس کا بان کے نہیں لے سارے خطب اور ان کے سورج سامان کی برکتیں آ دینے والے ہیں. ہم گنہگاروں کو بھی عطا فرما, ہم گنہگاروں کو بھی عطا فرما. اللہ محدثین کو بہترین بدلا عطا فرما, اس ادارے کو قبول فرما, خصوصیت عطا فرما, اس کے بانی کی مفرت فرما, پھر گھر کو بلند کرنا. ان کے دماغ جو عالمہ مدرسین یہاں پر آتے رہے, والا کسی جانتا ہے کس دفعہ شکتی کے ساتھ, کس تناتے شکت کے ساتھ یہاں رہے. اللہ کسی وفاداری کے ساتھ کسی فیصلے جو ہوتے تو مولا جی کو بہت کچھ مل گیا ہوتا, آپ کو تازہ مل گیا ہوتا. اگر اسے مولا چیز کی مدت سے وہاں کر رہے تھے, مولا ہم نے دیکھا تم جانے کر کے روپے میں اس کا آپ بن جاتا ہے. اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو پوری کرنا دے. اللہ ہم تمام کو بیت اللہ کی زیارت عطا فرما, بار بار عطا فرما. کہ اللہ اپنے پاس کی زیارت کی فرما, بیت مقدس کی زیارت کی فرما, شہر کا امن کا جہوارہ بنا, مدرس کا جہوارہ بنا, ان کو مہارت کے لیے قبول کرنا, گاؤں کے سن کے لیے قبول کرنا, چار بلدی کے تمام ساتھیوں کی مدد کرنا, بڑے کنارے کی جو مدد کرتے ہیں ان کی ہر صحت کے والا مدد کرنا. اللہ صلی اللہ سیدنا محمد والا آل سیدنا محمد والا رب وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام ساتھیوں